بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، آج 8 ذوالحجۃ الحرام ہے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزیدوں کے ناپاک ارادوں کو سمجھتے ہوئے دین کی خاطر اور حرمت کعبہ کی حفاظت کی خاطر اپنے حج کو عمرے میں بدل کر مکے کو عراق کی خاطر ترک کیا. امام حسین کا یہ عمل اس حقیقت کی تائید ہے کہ آپ نے مدینے سے سفر کا آغاز کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے اور اپنے جد رسول اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں. اور چونکہ امام کا یہ سفر بلکہ احتجاج صرف دین اور دین کے آئین اور قوانین کی خاطر تھا کہ جو امام نے اپنے تمام، جس کا ثبوت امام نے اپنے تمام تقاریر، اپنے تمام خطبوں اور اپنے عمل اور کردار سے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج دین خالص، دین محمدی تمام تر یزیدی شیطانی طاقتوں کے باوجود، تمام تر یزیدی طوفانوں کے باوجود اپنے اوج اور کمال پر باقی ہے اور ہر حق پرست کو دین کی، دینداری کی دعوت دے رہا ہے. اور دین اور دینداری کے سلسلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین کا پابند اور ہر زاویے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، محشر کے دن، قیامت کے دن، خداوند متعال کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوگا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي.
بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ دینداری کے موضوع پر ہے. تو میں نے امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی. امام علی علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دین نور ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نور کا کام تاریکیوں کو ختم کرنا ہے، تو دین بھی ان تاریکیوں کو مٹاتا ہے، تاریکیوں کو چھاٹ کر انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. تو آئیے اسی ہدف کے تحت امام کی اسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ہماری جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک فیملی اور ایک گھرانے میں دینداری کی اہمیت اور ضرورت ہے. اور آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں گے محترمہ اسما زیدی صاحبہ. آئیے انہیں سلام کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترمہ اسما زیدی صاحبہ، پروگرام گھرانہ میں تشریف لانے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، اور خوش آمدید کہتے ہیں.
آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے
ہیں. جیسا کہ ناظرین کے سامنے ہم نے بیان بھی کیا، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ دینداری کی ضرورت اور اہمیت ہے، کہ ایک گھرانے میں، ایک فیملی میں دینداری کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ خود دین کہتے کسے ہیں، دین کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں.
محترم ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے یعنی سوال کیا ہے کہ دین کیا ہے، تو دین ان قوانین کے مجموعی کا نام ہے جنہیں خداوند عالم نے اپنے نبیوں کے ذریعے تمام بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. در حقیقت دین مشعل حیات ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں حق کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں دنیا و آخرت کے راستوں میں ہم زندگی کیسے بسر کریں اس کی راہ فراہم کرتا ہے. در حقیقت دین اسلام خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ قیمتی گراں بہا قیمتی چیز ہے کہ جس سے بہترین گوہر کوئی اور نہیں ہے، اور تمام انبیاء ائمہ و اولیاء خدا اسی دین کے مبلغ تھے۔ جس شخص نے بھی اس دین اسلام کو اختیار کیا ہے گویا اس نے کامیابی و کامرانی کی زندگی بسر کی ہے اور اپنے لیے ایک بہترین راستہ فراہم کر لیا ہے، اور جس شخص نے بھی اس یعنی دین اسلام سے علیحدگی اختیار کی ہے گویا اس نے بدبختی اور ناکامی کو مول لیا ہے۔ دین اسلام خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے، اور پروردگار عالم جتنا دین کو پسند کرتا ہے اس سے کہیں یعنی زیادہ دینداری کو پسند کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک دینداری کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ایک انسان جب دین حق کا پابند بن جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے کمال کو اور بالا کر دیتا ہے، اور وہی انسان تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، جیسے کہ پروردگار قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جن لوگوں نے انجام دیے وہ دنیا کی بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ تو دین کا یہ مختصر سا مفہوم،
یعنی دین جو ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی خدا نے جس ہدف کے تحت انسان کو خلق کیا ہے دین جو ہے دین کے ذریعے دین کی رہنمائی میں انسان اس ہدف تک
پہنچ سکتا ہے۔ یعنی دینداری ہم اختیار کریں اور دین ہمیں یعنی ہماری زندگی کے لیے راستے فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا تک کس طرح سے پہنچ سکیں، اور وہ قوانین ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہماری اجتماعی و انفرادی دونوں ہی زندگی میں ہمیں مقصد تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔
جی مدلما اسما زیدی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے یہاں پہ بھی بیان فرمائی کہ دین جو ہے وہ ہمیں مقصد ہمارا مقصد حیات بتاتا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خود دین اسلام کی نگاہ میں، یعنی ہر انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اس دنیا میں زندگی کرنے کا کوئی ہدف کوئی مقصد ہے، تو خود دین اسلام کی نظر میں اس زندگی کا کیا ہدف ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے؟
بے شک جیسے کہ ناظرین مشہور و معروف آیت ہے کہ جس سے واقف ہی ہوں گے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ خالق کائنات نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے جو حیات عطا کی ہے اس کے یعنی پیچھے ایک مقصد ہے، ایک راز زندگی ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جو ایک کمال تک پہنچنا نہ چاہتا ہو اور اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں مقصد نہ ہو۔ پروردگار عالم اس مقصد کو بیان کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور خدا کی معرفت حاصل کرو، کبھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم علم حاصل کرو۔ یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کی دو مخلوق ہیں، ایک انسان ہے اور دوسری حیوان ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان کے اندر بھی صفات ایسی ہیں کہ جو انسان جیسی ہی ہیں، مثلا انسان کا کہ زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ تمام صفات حیوان میں بھی ہیں کہ وہ بھی ہماری ہی طرح سے کھاتا ہے پیتا ہے، سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ اس کا فعل ہے۔ اسی طرح سے کچھ دیکھتے ہیں صفات اس کے اندر کہ مثلا غیظ و غضب، مثلا حرص و لالچ، حرص و طمع، اس کے اندر وفاداری کا جذبہ بھی، جذبہ انتقام بھی پایا جاتا ہے حیوان میں، جذبہ یعنی شہوت کی بھی جذبے پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اب انسان کس طرح سے حیوان سے جدا ہو؟ بس پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دے کر حیوان سے جدا کر دیا، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے عقل میں نے اسی لیے دی ہے تاکہ تم عقل و صلاحیت کے ذریعے غور و فکر کرو اور خدا کی معرفت کو حاصل کرو، علم حاصل کرو، تاکہ تم اس کمال تک پہنچ سکو جس کمال تک پہنچانا خدا کا مقصد ہے، اور ہر ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے کمال کا حاصل کر لینا، اور خدا اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جس کمال کا ذکر کرتے ہیں وہ کمال ہے تقرب الہی کا حاصل کر لینا، اور قربت خدا ہمیں تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم دین کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور قوانین الہی پر یعنی دین کے جو قانون ہیں ان پر ہم اچھی طرح سے عمل کریں اور دینداری کو اختیار کریں، تبھی ہمیں تقرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ہماری زندگی کا اصل ہدف، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم خداوند عالم کی قربت حاصل کریں، اس کے قوانین پر پابند رہیں، اور اس کے دیے ہوئے رزق کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم حقیقی بندگی کو اختیار کر لیں کہ خدا کا حقیقی بندہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہم خدا کے سامنے یعنی اس کی معرفت کو حاصل کر کے پہنچیں۔
یعنی ہم صرف اس زندگی میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط کھانا پینا سونا بیٹھنا ہی نہ سمجھیں، بلکہ اصل جو اسلام کی نگاہ میں جو اس زندگی کا مقصد اور ہدف ہے وہ تقرب الہی ہے، اور جو حقیقی عبادت کے ذریعے جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. محترمہ اسماء زیدی صاحبہ, جیسے کہ ہماری جو گفتگو آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ گھرانے میں ایک فیملی میں دینداری کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے, تو سب سے پہلے میں خود اس گھرانے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا ایک خاندان, ایک گھرانہ اسلام کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت, کیا منزلت ہے, اس کا کیا رتبہ ہے, ایک گھرانے کا ایک فیملی کا کیا مقام و رتبہ ہے اسلام کی نگاہ میں ہے؟
خدا اند عالم سورہ حجرات میں ذکر کر رہا ہے کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ, تمہارا یعنی تم پہچانے جاؤ, تمہارا تعارف ہو سکے. پھر خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک خدا کے نزدیک وہی لوگ محترم ہیں جو متقی افراد ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ یعنی پروردگار عالم ایک خاندان, ایک قبیلے کو اہمیت دے رہا ہے. کیوں؟ اس نے خلق کیا ایک مرد اور عورت کے ذریعے اور اس کے بعد قبیلہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان کس طرح سے وجود پاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان میاں بیوی بچے اور پھر اس میں چند افراد اور شریک ہو, اس طرح سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہزاروں خاندان مل کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اس طرح سے ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک انسان, اگر ہر فرد جس طرح, جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم نے زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور ہم خداوند عالم کا تقرب حاصل کریں اور تمام نیکیوں کو اپنے اندر جذب کریں, تمام نیکیوں کو حاصل کریں. اس طرح سے جب دنیا کا ہر فرد, ایک خاندان کا ہر فرد تقوی اختیار کرے گا, نیکیوں کو اختیار کرے گا, تو ظاہر ہے کہ ایک خاندان کے تمام افراد جب باتقوی ہوگے تو اسی طرح سے ہزاروں خاندان مل کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور جب اس طرح کے تمام افراد اس معاشرے میں وجود پا چکے ہوں گے تو ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس کے اندر تمام افراد ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہوگا, ہر ایک دوسرے کے ساتھ عدلانہ پیش آئے گا, ہر ایک دوسرے کے
حقوق
کی رعایت کرے گا, یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, والدین کے فرائض کیا ہیں, بچوں کے ساتھ والدین کے فرائض کیا ہیں, بچوں کے والدین کے ساتھ فرائض کیا ہیں, ہمارے باقی معاشرے میں تمام لوگوں کے ساتھ فرائض کیا, بھائی اور بہن کے فرائض کیا, میاں اور بیوی کے فرائض کیا ہیں, اور اس کے علاوہ خود ہمارے تمام فریضے کے جو ہم یعنی ہمارے فرائض اعتقاد کی بنا پر, خدا کے لیے ہمارا فریضہ کیا ہے, میں معصومین کے لیے ہمارا فریضہ کیا, رسول کے لیے ہمارا فریضہ کیا, ہم معاشرے میں کس طرح سے قدم رکھیں, یہ تمام چیزیں ایک خاندان میں اگر سما جاتی ہیں تو بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک فرد کی اصلاح کرتے رہیں, بلکہ وہ معاشرہ خود بخود ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے, اور ایسا معاشرہ جو خداوند عالم کا پسندیدہ معاشرہ ہو.
چونکہ معاشرہ جو ہے انہی خاندان
سے بنتا ہے,
اگر ایک خاندان جو ہے وہ دیندار ہوگا, ایک خاندان واقعی اس کے اندر وہ تمام قوانین کی وہ رعایت کرتا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام خاندان جو ہیں اگر اس طرح سے دیندار ہوں گے اور قوانین کی رعایت کریں گے تو پھر ایک بہترین جو ہے اور دیندار معاشرہ بن کر سامنے آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ محترمہ اسماء زیدی صاحب. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظر, ہماری گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ناظرین, ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری گفتگو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ دینداری کے موضوع پر چلی تھی کہ ایک گھرانے میں, ایک فیملی میں, خاندان میں دینداری کی اہمیت اور ضرورت. تو محترمہ اسماء زیدی صاحبہ, ابھی تک آپ نے بتایا کہ مثلا کیوں جو ہے ایک خاندان میں جو ہے وہ دین اسلام کی نگاہ میں خاندان کی کیا اہمیت ہے, کیا مقام اور منزلت ہے. لیکن ابھی اپنا سوال کرنے سے پہلے جو ہے یہاں پر کوئی ناظرین ہیں جو آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, آئیے ان کا سوال سنتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. یہاں پر ہمارے ایک مہمان ہیں ٹیلی فون پر، سید شعیب حیدر آبادی پاکستان سے، ہم ان سے پہلے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہلو، السلام علیکم سید شعیب حیدر آبادی صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔
بہت بہت شکریہ
جی۔ شعیب حیدر صاحب، ہماری جو گفتگو ہے وہ دینداری کے موضوع پر چل رہی تھی کہ خاندان میں دینداری کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، تو میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا دینداری اور دین کی پابندی آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں، آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان کو اس ترقی سے جدا کر دیتی ہے یا اس کی ترقی میں اس کی معاون اور مددگار بن سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ترقی سے ہماری مراد کیا ہے۔ آیا ترقی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو بہت لوگوں کے ذہنوں میں خطور کی ہوئی ہے کہ ہم تمام آداب و اخلاق کو برکنار کر کے اور غلط قسم کی آزادی کو استعمال کر کے اور کچھ غربی آداد و اطوار کو کی کاپی کر کے، ان کی تقلید کر کے، اس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں؟ یہ چیز تو کسی بھی صورت میں ترقی کو نہیں کہی جا سکتی۔ کیونکہ اگر ہم غرب کو بھی دیکھیں، مغرب زمین کو بھی دیکھیں، کہ ان کے جو دانش مند ہیں وہ ان چیزوں سے بہت حد تک دور ہیں جو واقعی ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری سائنسی ترقی ہے، علمی ترقی ہے، سائنسی ترقی ہے، تو اس میں شروع سے ہی اسلام کا رویہ بہت ہی مثبت اور استقبال کنندہ رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی جا بجا آیات میں موجود ہے کہ ہم سائنس کو حاصل کریں، تفکر کریں، عمل کریں، اور یہ چیز بہت زیادہ ہمارے لیے، ہماری ترقی کی راہ میں مددگار ثابت ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، دین اور دنیاوی ترقی، علمی اور دنیاوی ترقی، دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر علمی ترقی ہمیں وسائل دیتی ہے، ٹولز دیتی ہے، تو دین ہمیں عشق، ایمان، امید اور مقصد دیتا ہے۔ علمی ترقی ہم اگر کہیں بیرونی انقلاب ہے، تو دین ترقی اندرونی روحانی انقلاب ہے۔ علمی ترقی اگر ہم کہیں عقل کی خوبصورتی ہے، تو دین ہمیں روحانی اور احساسات کی خوبصورتی دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شروع سے یہ فرمان رہا کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنا چاہے تمہیں اس کے لیے چینی کیوں نہ جانا پڑے۔ یا جو لوگ نئی نئی سائنسز لے کے آتے تھے نبی اکرم کے پاس، نئی نئی فکریں لے کے آتے تھے، نبی اکرم اس کا استقبال کرتے تھے۔ جیسے سلمان فارسی ایران سے اٹھے، یہاں سے گئے، انہوں نے ایک فکر دی کہ بھائی خندق کس طرح سے کھودی جائے، کس طرح سے دفاعی میدان میں، ان کے پاس ایک نئی ٹیکنیک تھی، نبی اکرم نے اس کا استقبال کیا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ علمی ترقی جو ہے وہ ہم کو آسائشات کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ہماری زندگی کو پرکشش بنا رہی ہے، تو دین ہم کو اس کو مقصد دکھاتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اس کو اخلاق سکھاتا ہے، کس طرح سے ہم اس کو اپنی آخرت کو بنائیں اور اس علم کو اپنے اندر محدود کر کے نہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک کچھ ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے تحت اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم علمی ترقی کو، سائنس کو وسیع پیمانے پہ استعمال کریں۔ اس کو تمام بنی نو بشر کے لیے اسلام اس کو چاہتا ہے، عشق، محبت، امید، عدالت اور معنویت اور روحانیت کے لیے اس کو چاہتا ہے۔ اور اس وقت میرے پاس کوئی کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ محترم شعیب حیدر صاحب، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین ضرور اس سے استفادہ کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی محترمہ اسما زیدی صاحبہ، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بیان کیا کہ واقعی جو یہ دین ہے یہ کبھی انسان کو جو ہے وہ ترقی سے دور نہیں کرتا ہے، بلکہ ترقی میں جو ہے اس کا معاون اور مددگار بنتا ہے، اور بہت اچھی بات ہمارے جو ہے وہ مہمان نے بیان کی۔ تو اب میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آیا آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں بعض ایسی فیملی ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو دیندار ہوتی ہیں، یعنی ان کے دین پر عمل کرتی ہیں، دین کی پابندی کرتی ہیں، لیکن انہیں بعض ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو دیندار نہیں ہوتے ہیں، جو دین پر اس طرح پابندی سے عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ بے دینی، مثلا ایسے دیندار گھرانے میں بے دینی کہاں سے آ گئی، اس بے دینی کے کیا عوامل ہیں؟ جی، اس کے برابر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خاندان میں، یعنی دیندار گھرانہ ہے، والدین دیندار ہیں، لیکن بچہ بے دین وغیرہ سامنے آ رہا ہے، اور یقیناً یہ چیز والدین کے لیے بھی بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ایک دیندار گھرانے میں کوئی ایک بچہ بے دین ہو. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر یہ دیندار گھرانے میں بچہ بے دین کیسے ہو گیا, ایک فرد بے دین کیسے ہو گیا, تو اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بعض وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات والدین یعنی میاں بیوی دونوں ہی سروس کر رہے ہیں اور گھر میں بچہ ہے, یعنی کبھی والدین
تنہا چھوڑ دیا ہے
اور بچہ گھر کے نوکر کی ذمہ داری پر ہے یا دیگر دوسرے افراد کی ذمہ داری پر ہے, اور والدین اس بات سے غافل ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو یقیناً ہمارا بچہ بھی دیندار ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ میں یہ فکر میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی راستہ ایسا مل جائے کہ جس کے سبب سے ہمارا بچہ بے دین ہو جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر یعنی ہمارے درمیان جو اس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں وہ کبھی والدین کبھی بچے کبھی یعنی خاندان کے افراد اس کی وجہ سے ہمارے سامنے پریشانی آ جاتی ہیں, یعنی غفلت کی بنا پر, کبھی ماں کی غفلت اس میں شامل ہوتی ہے اور کبھی باپ کی غفلت شامل ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہے ہماری, ایک تو یہ غفلت ہے کہ ہم نے اس بات سے غفلت کی کہ ہم نے جس کی ذمہ داری پر چھوڑا ہے وہ کیسی تربیت کر رہا ہے, یا پھر اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر یعنی والدین اس بات پر توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے گھر میں. اور اس کے علاوہ جو خاص یعنی ذمہ داری ہے یعنی ماں باپ کی وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو بے دین ہو رہا ہے اس کے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسباب کیا ہیں. میں نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب جب ماں نے دیکھا کہ بچہ یعنی غلط راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس چیز پر نظر رکھنا کہ یہ بے دینی کس طرح سے یعنی اختیار کر رہا ہے, آیا یہ گھر کے نوکر کے اثرات ہیں یا کہیں باہر کے اثرات ہیں یا معاشرے میں جا کر جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے ہے. اس چیز پر غور نہیں کرتے بلکہ خود بچے پر اس طرح سے ظلم و تشدد شروع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر بچہ خود گھبرا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس دینداری سے میں بے دین ہو جاؤں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچے کو دیندار بنانے کے لیے حالانکہ خود اپنے اوپر غور نہیں کرتے, جبکہ بہت اثر پڑتا ہے اگر خود والدین دیندار نہ ہو اور بچے کو دیندار بنانا چاہیں. یہ بھی والدین کی غفلت ہے, پہلے خود دین کو اختیار کریں, دیندار بنیں, اس کے بعد بچے کو جب تعلیم دیں گے تو اس کا اثر ہوگا
اپنے کردار اور اپنے عمل
سے بچے پر. کبھی یہ ہوتا ہے کہ والدین نے فقط اتنا سن لیا کہ بچوں کو یعنی دوستی میں غلط صحبت میں آ کر بچے برباد ہوتے ہیں, لہٰذا گھر میں آ کر بچے پر بس یہی کہ نہیں تمہیں فلاں سے نہیں ملنا ہے, تمہیں گھر کے اندر رہنا, صرف علم حاصل کرنا ہے اور صرف تمہیں پڑھتے رہنا ہے, کھیلنے کے لیے بھی پابندی, ایسے گھٹن کے ماحول میں بھی رہ کر اکثر بچے دین سے بے دین ہو جانا پسند کرتے ہیں کہ یہ والدین اتنے سخت قانون ہیں لہٰذا ہم سے بہتر ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو ہمارے دوستوں کا ہے.
دیکھا ہے کہ اکثر ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو کہ مثلا کس دوست کے ساتھ جاتا ہے کس دوست کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے تو مثلا چھپ کر اس کے مثلا بیگ کو دیکھنا, اس کی کتاب کاپیوں کو دیکھنا, اس کے جو ہے کبرڈز کو مثلا چھاننا کہ اس میں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے, اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جو بچے پر میرے خیال سے بہت برا اثر جو ہے اس سے ظاہر بچے کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. ماں باپ کو جو ہے اس طرح کا کام نہیں چھپ کر مثلا اس طرح سے کرنا چاہیے, اس لیے کہ بچے کو جب پتا چلے گا کہ چھپ کر اس کے پیچھے جو ہے ماں باپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو بہت
اپنے رازوں کو چھپانا چاہے گا کہ بہتر ہے کہ اس طرح سے والدین کو خبر مل رہی ہے تو ہم اس کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ والدین مثلا نماز کی اہمیت کو بتانے کے بجائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے بچے کو خود اس کو سزا دینا شروع کر دیا کہ نہیں تمہارے لیے بس نماز تم کو پڑھنا ہے. نہیں, بچے کو نماز یہ حکم دینے سے پہلے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے نماز کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہے, دنیا میں تم اگر نماز پڑھو گے تو لوگوں کے درمیان تمہارے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. ان تمام چیزوں کی طرف والدین غور ہی نہیں کرتے, فکر ہی نہیں کرتے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی ان باتوں کی طرف یعنی اور پھر کبھی دیکھتے ہیں کہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو اس طرح سے بچوں پر لاد دیا جاتا ہے کہ وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر. خود میں نے ایک فیملی میں دیکھا ہے کہ جہاں پر چھوٹی سی بچی کو تمہیں پردہ کرنا چاہیے, گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی, بچہ ہے تمہیں اس طرح سے, تو وہ بچے جب دوسروں کے درمیان پہنچتے ہیں تو مجھ سے خود کہنے لگے کہ مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح سے بچوں کو
شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے.
نہیں, بچے کو آزادی بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو, انہیں واجبات سے آگاہ کرایا جائے اور اس کے فوائد بتلائے جائیں. پھر جہاں سے اس کے اسباب کا ذکر ملتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے یعنی بے دینی کے اسباب کیا ہیں. اس پر ہم کو سب سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے, چونکہ ایک بچے کی تربیت میں چند اسباب ہیں, یعنی چند لوگوں کے کردار ہیں کہ جو ایک فرد کی تربیت پر اثر ڈالتے ہیں. مثلا خود والدین, یعنی گھر کی جو فیملی کے اثرات, فیملی کا کردار, خود باہر معاشرے کا کردار بچے پر اثر انداز ہوتا ہے, معاشرہ اس کی تربیت میں شریک ہے, خود استاد اور اسکول کا ماحول اس کی تربیت میں شریک ہے, تعلیم اس کی تربیت میں شریک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خود میڈیا اس کی تربیت میں شریک ہے, خود گھر کے نوکر جو ہیں وہ بھی تربیت میں شریک ہیں. انسان کو, یعنی یہ والدین کا یہ فریضہ ہے کہ جب بچہ بے دین ہونے لگے تو ان تمام باتوں پر غور کرے اور یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر چونکہ دینداری ہے لیکن معاشرے میں جن افراد کے درمیان رہ رہا وہ کیسے افراد ہیں, کیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر والدین اگر کبھی نوکر نے کوئی رائے دی کہ ارے گھر میں ایسی پریشانی ہے, یہ ٹونا اور ٹٹکا کر دیا جائے, اس سے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تو والدین تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے یا جو تم بتا رہے ہو وہ سچ ہے. بچے یہ دیکھتے ہیں کہ جب گھر کا نوکر بتا رہا ہے اور والدین اس پر عمل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ دوسری باتیں بتلائے گا تو اس کو والدین اچھی طرح سے تسلیم کریں گے اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں اس کے اندر یعنی کردار میں سرایت کر جائیں گی اور وہ ایک مرتبہ وہ دین سے ہٹ کر بے دینی کی راہ پر چلنے لگے گا, چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا راستہ اور والدین کا راستہ الگ الگ ہے. تو ہم یہ سب سے پہلے ان عوامل پر غور کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بھی غلط اثر پڑتا ہے. اسکول کے ماحول پر غور کریں کہ بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہ اسکول کیسا ہے, اس کا کیسا ماحول ہے, جو استاد اس کو ملے وہ کیسے استاد. ایک بچے کی
لیکن میں کہنا چاہوں گی محترمہ اسماء سعیدی صاحب, آج کے دور میں اسکول میں چونکہ بچوں کو بھیجنا ضروری ہے اور زیادہ تر انگلش میڈیم اسکول ہیں, اس طرح کے اسکول ہیں کہ ماں باپ اس اسکول میں بھیجتے ہیں, تو اگر اس اسکول میں بھیج بھی رہے ہیں ماں باپ تو خود ماں باپ جب بچہ گھر آئے تو اس سے جو ہے سوال و جواب کریں اور جو ہے اسے دین کی طرف رہنمائی کریں.
ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کالج کوئی بھی مدرسہ راہ بد کی طرف اس سے بچے کو نہیں مڑے گا, نیک راستے ہی بیان بتائے گا. لیکن چونکہ ایک جو دینداری کا مسئلہ ہوتا ہے, دین جو ہمیں احکام بتاتا ہے وہ دنیا سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, لہٰذا والدین کا فریضہ یہ ہے کہ بچے پر اس چیز پر غور کریں کہ اسکول کے اندر جو اس کو تعلیمات مل رہی ہیں ان تعلیمات کو کس طرح سے بچہ حفظ کر رہا ہے اور جو ہم نے تعلیمات دی ہیں اس کو بچہ کس طرح سے حفظ کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے, اس چیز پر غور کریں. لہٰذا ایک بے دین ہونے والے بچے کے پیچھے والدین کی پوری ذمہ داری ہے کہ ان تمام اسباب میں غور کریں کہ کس وجہ سے بچہ بے دین ہو رہا ہے. خود ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں, ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے فراموش ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ تمام ہماری غفلتیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا بچہ خود بے دین ہو جاتا ہے اور دین راہ سے بھٹک جاتا ہے.
دین راہ سے بھٹک جاتا ہے, یعنی خود ماں باپ کو چاہیے کہ وہ غور کریں اور ان تمام اسباب کو پتہ لگائیں کہ کس اسباب کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ بے دین ہو رہا ہے.
ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت میں گھر سے لے کر باہر تک.
اور میں نے ایک روایت بھی پڑھی ہے کہ مثلا قیامت کے دن جو ہے ماں باپ کا ہی دامن پکڑا جائے گا کہ مثلا آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی تھی, اور زیادہ عذاب جو ہے وہ ماں باپ کو ہی ہوگا. تو لہٰذا سب سے زیادہ ذمہ داری جو ماں باپ کی ہے, اس کے علاوہ استادوں کی ذمہ داری ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے ان عوامل کا پتہ لگائیں کہ کس وجہ سے ان کا بچہ جو ہے وہ دین کی طرف سے فرار کر رہا ہے, دین کی طرف سے اپنے رخ کو موڑا ہے, ان عوامل کا پتہ لگا کر جو ہے ان عوامل کو دور کریں اور اپنے بچے کو جو ہے راہ راست کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیں. محترمہ اسماء زیدی صاحبہ, یہیں پر ہم ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ہماری ایک گفتگو ابھی جاری رہے گی, جائے گا نہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك, لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك, ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك, لولاك يا ربي سلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك, كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम घराना में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ. प्रोग्राम घराना में हमारी आज की गुफ्तगू ख़ानदान में दीनदारी की अहमियत और ज़रूरत पर चल रही थी. और इससे पहले ब्रेक से पहले जो हमने सवाल अपने मेहमान से किया था वो ये था कि एक ख़ानदान में दीनदारी के यानी बेदीनी के क्या अवामिल हैं. और जैसा कि हमारे मेहमान ने बताया था कि बेदीनी के बहुत से अवामिल हैं जिसमें से बाज़ खुद वालदैन का किरदार है, बाज़ जो हैं उसके स्कूल का माहौल, माशरे का माहौल, उसके दोस्त व अहबाब हैं. तो इस पर मुफसल हमारे मेहमान ने गुफ्तगू की और आइए अब आगे दूसरा सवाल हम अपने मेहमान से करते हैं. जी मोहतरमा आसमा ज़ैदी साहब, अभी आपने इससे पहले जो है वो बेदीनी के अवामिल बयान किए थे कि बेदीनी के क्या अवामिल हैं, क्यों बाज़ घरानों में जो है वो दीनदार होने के बावजूद हमें बच्चे बेदीन नज़र आते हैं. अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि खुद दीनदारी के क्या अवामिल हैं, किन अवामिल के जरिए इंसान दीनदार बन सकता है और बेहतरीन दीनदारी के जो है बेहतरीन दीनदारी को अपना सकता है और किन अवामिल को जो है वो अपना कर जो है वो खुदा का मुकर्रब तरीन बंदा बन सकता है.
यानी जिन असबाब का आपने तذکرہ किया तो हम देखते हैं कि ख़ानदान में दीनदारी पैदा करने के लिए कुछ हकायक हैं कि जिन पर हमें नज़र डालना होगी. दीनदारी पैदा करने के लिए सबसे अहम जो यानी मरहला है
मोहतरमा असमा ज़ैदी साहबा, यहाँ पर हमारे नाज़रीन हैं आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं, पहले उनके सवाल का जवाब देते हैं उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम घराना में आपको खुशामदीद कहती हूँ. जी आपका नाम क्या है?
मैं फिरदौस बोल रही हूँ.
जी
और आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा.
जी शुक्रिया बहुत बहुत.
मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ.
जी बिल्कुल.
क्या इस जमाने में एक खानदान का दीनदार होना जरूरी है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपका जवाब हमारे मेहमान अभी आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आपका जवाब आपको मिल जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. जी मोहतरमा आसमा ज़ैदी साहब, अभी हमारे जो कॉलर थी उन्होंने आपसे सवाल किया कि क्या एक दीनदार ख़ानदान का दीनदार होना क्यों ज़रूरी है और क्या कितना मसलन अहमियत और ज़रूरत है इसकी.
बेशक एक ख़ानदान का दीनदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी हम देखते हैं कि ख़ानदान में यानी मियाँ बीवी, बच्चे या दीगर अफराद मुश्किलात का सामना करते हैं.
जी.
ये जो मुश्किलात का सामना करना होता है ये बेदीनी की वजह से.
जी.
अक्सर कभी हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है तो ये कभी कभी जो हमारी बेदीनी होती है उसके सबब से हम तकलीफ़ों का सामना करना पड़ते हैं. लिहाजा एक ख़ानदान को वजूद में लाने के बाद सबसे ज़्यादा अहम यानी वालिदैन यानी मियाँ बीवी का फरीज़ा ये है कि वो खुद तकवा अख्तियार करें और उस तकवे को अपनी नस्ल में मुंतकिल करें और अपने बच्चे को उस तकवा के अहकामात और तकवा की जानिब रागिब करें यानी उनके जहनों को और उन्हें तकवा का पाबंद बनाएं. ये सबसे अहम जिम्मेदारी होती है. फिर हम ये देखते हैं कि दीनदार बनाने, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि तकवा, शायद ये जहन में हो कि तकवा यानी बहुत ही अहम कोई जिम्मेदारी है तकवा का अख्तियार कर लेना, तो तमाम आलिम दीन यानी बुजुर्गान दीन कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात का जिक्र करते हैं कि तकवा अख्तियार करने से मुराद हमारा ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में उन तालीमात को यानी अहकाम शरिया को इस कदर हासिल कर लेना, उलूम शरिया को इस कदर हासिल कर लेना कि जितनी हमें ज़रूरत हो अपने आमाल, अखलाक, मामलात, ख़ानदान, माशरे के रवाबित के कायम करने के लिए, ان امور میں ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنے اگر ہم علوم شریعہ کو حاصل کر لیں تو یقیناً ہم باتقوی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اب کیوں ضروری ہے کہ ہمارا خاندان دیندار ہو؟ تو دیکھیں, ایک دیندار گھرانے کو ہم پہلے دیکھیں کہ ایک دیندار گھرانے کا ماحول کیا ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیندار گھرانے کے ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے میں جہاں پر میاں بیوی ہیں وہاں پر دیکھیں کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک شوہر, ایک بیوی اور دیگر افراد ایک دوسرے کے حقوق سے اس طرح واقف ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کو یعنی بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ گھر میں امن و سلامتی قائم رہتی ہے اور وہ بہترین خاندان ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر جسے معلوم ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ باہر معاشرتی زندگی جو بسر کر رہا ہے اقتصادی امور میں معاشرتی امور میں وہ تکلیف کا سامنا کرتا ہے, لیکن جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو اپنی ان تمام مشکلات کو دہلیز کے باہر ہی چھوڑ دیتا ہے اور جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو اپنی زوجہ سے اس طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے کہ واقعاً اس کی زوجہ بھی خوشحال ہوتی ہے, اپنی وہ زوجہ کہ جس نے امور خانہ داری میں دن بھر مشقت برداشت کی ہے, بچے کی خدمت کی ہے اور شوہر کے اگر دیگر افراد اس گھر میں موجود ہیں تو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے. جب شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے تو اپنی بیوی سے خوش ہو کر ملتا ہے, اپنے بچوں سے محبت سے پیش آتا ہے اور پھر دیگر افراد ان کے شایان شان احترام کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے چونکہ وہ دیندار ہے کہ ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں گھر میں آ کر کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. پھر ایک دیکھتے ہیں کہ جو دیندار شوہر ہوتا ہے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض وقت بیویاں اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کا سارا وقت دوستوں میں بسر ہو رہا ہے یا سارا وقت مجلسوں میں ان تمام شرکتوں میں بسر ہو رہا ہے, نہیں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا,
تمام وقت
آفس میں گزار دیتے ہیں. نہیں, ایک دیندار جو شوہر ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ نہیں, ہمیں اپنا اتنا وقت دوستوں میں دینا ہے, ہمیں اتنا وقت باہر معاشرتی زندگی میں بسر کرنا ہے, ہمیں اپنا اتنا وقت تمام ان مجالس میں دینا ہے کہ جن میں شرکت لازمی ہے, اور ہمیں اتنا وقت اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت میں بسر کرنا, اتنا وقت ہمیں اپنی بیوی کو دینا ہے. ایک دیندار شوہر ان تمام باتوں سے واقف ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک دیندار بیوی, ایک دیندار گھرانے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیندار بیوی کے فرائض کیا ہیں. دیکھتے ہیں ہم کہ ایک دیندار بیوی جب شوہر گھر میں آتا ہے یا گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو وہ اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ رہتی ہے, اور جب شوہر گھر میں آتا ہے تو خوش آمدید کہتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے, اس لیے کہ تاکہ میرا شوہر ان تمام رنج و غم کو بھول جائے اور آ کر ایک نئی دنیا میں اپنے وقت کو صرف کرے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہی بیوی جو دن بھر اپنے بچوں کی تربیت اور گھر کے کاموں میں مشقت اٹھائے ہوئے لیکن شوہر سے کندھا پیشانی سے پیش آ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار عورت ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ اپنے اوقات کو عبادت میں بھی بسر کر رہی ہے, وہ تمام ایسے اگر شوہر کے والدین اور شوہر کے دیگر افراد گھر میں موجود ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دیندار زوجہ ہے وہ شوہر جو کچھ بھی کما کر لایا ہے اسے حرام کمانے پر راغب نہیں کرتی ہے, بلکہ اس کی حلال کمائی جتنی بھی ہو اس میں وہ زندگی بسر کرنا پسند کرتی ہے. اور چونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کی کمائی کم مختصر ہے اور بعض وقت اپنے دوستوں کی بیویوں کو دیکھا کہ آسائش کی زندگی بسر کر رہی ہیں تو یہ کہنا شروع کرتی ہیں کہ نہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور دیکھو وہ خواتین کس طرح سے زندگی بسر کریں. نہیں, یہ حرص ہے, یہ لالچ, یہ تمہ ہے. اور جو دیندار بیوی ہوگی
یہ حرص اور لالچ میرے خیال سے خاندان کو جو ہے
بکھیر کے رکھ دیتا ہے, یہ خاندان کو بہترین دیندار بناتا ہے.
ایک خاندان میں جو ہے شوہر اور زوجہ جو ہیں وہ دیندار ہوں تو یہ ایک خاندان کو محبت کے ساتھ آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں اور ایک بہترین خاندان جو ہے وہ بن کر سامنے آتا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی جو بس جتنی روزی ہے اسی میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرنا پسند کرتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بہترین زوجہ ہے وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت بھی کر رہی ہے, اپنے شوہر کی شایان شان یعنی اس کے حقوق کی رعایت کر رہی ہے, کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ شوہر کی فرما برداری. ایسے حالات میں دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی خوش ہے. اب اگر اس پر باہر یعنی اقتصادی امور میں اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو گھر میں آ کر اسے امن سکون ملتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہی بیوی دینی امور میں بھی اس کی ہمدرد نظر آتی ہے, اور وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتی ہے کہ اگر مان لے کہ بیوی دیندار अक्सर ऐसा होता है कि शौहर दीनदार है, आलिम दीन है, बीवी नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अगर बीवी में दीनदारी पाई जाती हो तो वो बीवी अपने घर के माहौल और अब खुद अपने शौहर के जो घर का माहौल है उस पर अमल करने के लिए कभी राग़िब नहीं करती है, कभी जिद नहीं करती है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा दीनदार खानदान हो, बस ऐसे ही दीनदार खानदान को खुदावंद आलम पसंद करता है। और परवरदिगार आलम, जाहिर है कि जब ऐसे मियाँ बीवी के जेर साया खानदान वजूद में आएगा तो वो जाहिर है कि परवरदिगार आलम का पसंदीदा खानदान होगा। लिहाजा जरूरी है कि हमारा खानदान दीनदार हो, और जाहिर है कि हमारी जिंदगी में नमूना भी मौजूद है कि खुदावंद आलम का पसंदीदा खानदान अली और जहरा का खानदान की जो मिसाल है हमारे लिए, कि जहाँ पर शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए, बच्चे वालिदैन के लिए, वालिदैन बच्चों के लिए इस कदर मेहरबान नजर आते हैं और दीगर अफराद में भी एक दूसरे के हकूक की रियायत करते नजर आते हैं। लिहाजा लाजमी है कि हमारा खानदान दीनदार
हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा असमा जैद साहब, बहुत ही बेहतरीन नुकात की जानिब आपने इशारा किया। लेकिन मैं फिर अपने सवाल की जानिब आऊंगी कि खुद खानदान को दीनदार बनाने में किन अवामिल का दखल है, इसके बारे में आप जो है वो तौजीह दें।
आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जाहिर है कि हम इस बात की गौर व फिक्र में रहते हैं कि हम अपने खानदान को दीनदार बनाएं तो कैसे बनाएं।
मतलब असमा जैद साहब सिर्फ 2 मिनट है, तो 2 मिनट में आप थोड़ी सी इसकी तौजीह दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी सवाल को जो है मजीद इस सवाल पर गुफ्तगू करेंगे।
चंद अस्बाब की तरफ हम रोशनी डालते हैं, इंशाल्लाह आगे बहस होगी कि चार चीजें जो कि मुहकम है उन चीजों पर जरूर निगाह रखें। एक मोमिन बाप का होना और मोमिन माँ का होना, यानी ये दोनों ही बेहतरीन किरदार के मालिक हो। फिर मुखलिस मुअल्लिम हो, यानी जो हमारा उस्ताद हो वो मुअल्लिम हो। फिर इसके अलावा बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक खानदान को दीनदार बनाने के लिए रिस्क हलाल हो, रिस्क हराम नहीं हो। इसके सिवा 2 मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है दीनदार बनाने के लिए, एक घरेलू मसाइल, एक बैरूनी मसाइल। यानी घर के अंदर हम किस अंदाज से बच्चों की तरबियत करें या क्या करें कि हमारे बच्चे दीनदार बने इसकी तरफ, और बाहरी जिंदगी में हम क्या करें कि किस तरह से हम यानी बच्चों की तरबियत करें कि हमारे बच्चे दीनदार बने। इन 2 चीज़ों की तरफ यानी इन तमाम हकायक की तरफ रोशनी डालेंगे, लेकिन खास तौर से हम इस बात की तरफ रोशनी डालते हैं कि एक बाप की जिम्मेदारी क्या है। चूंकि मैंने सबसे पहले जिक्र किया, एक बाप की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी है कि जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है कि एक बाप से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तुमने अपने बच्चे की किस तरह से तरबियत की है, और अगर वो उसने अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत नहीं की है तो खुदावंद आलम ने अजाब का हुक्म दिया है। लिहाजा एक बाप की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को नेकियों की तरफ रागिब करे, उसे हलाल रोजी खिलाए।
जी मोहतरमा असमा जैदी साहबा, चूंकि वक्त में अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस सवाल को यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, तो हमारी गुफ्तगू आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इरसाल कीजिएगा, और अगले प्रोग्राम में भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू से मुतालिक अगर आपके कोई भी सवालात हों तो हमें ज़रूर इरसाल करें, हमें खुशी होगी कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 ज़िलहिज्जतुल हराम है और कल 9 में ज़िलहिज्जतुल हराम है, यानी कल रोज़े अरफा है, और आप सब जानती हैं कि कल का दिन बहुत ही अहम दिन है। कल का दिन वो दिन है कि जो है बहुत ज़्यादा दुआए अरफा की ताकीद की गई है, तो इंशाअल्लाह कल आप सब दुआओं की ताकीद की गई, तो आप सब कल दुआए अरफा ज़रूर पढ़िएगा और अपनी दुआओं में हमें फरामोश ना कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक आप तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।